आयतें जो हमने पीछे शुरू की थी उसका आखिरी हिस्सा आज होगा। वमन अहसन कौलम मिम्मन दअ इला अल्लाह, उससे ज़्यादा और कौन है अच्छा बात में जो अल्लाह की तरफ बुलाए, दावत दे अल्लाह की तरफ। तो इसके लिए हम पहले तिलावत सुनते हैं उन्हीं आयतों की। अब तो आपके सामने आयतों की वजाहत हो चुकी है ना, ठीक है? तो जब वजाहत हो चुकी हो तो तिलावत सुनने में और पहली तिलावत में फ़र्क होता है। बिल्कुल अब कुछ नहीं सोचना, आपने सिर्फ ये सोचना है अभी तक हमने इन आयतों में से जो सुना है वो क्या था।
وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.
جب ہم نے پہلے ان کی بالکل بھی وضاحت نہیں کی تھی یا تفسیری ترجمہ نہیں کیا تھا اس میں یا اب سننے میں کچھ فرق تھا, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان آیتوں میں سے آپ آیت 17 پہ چلیں, ایک ایک لفظ کا جملہ نکلے گا انشاءاللہ. پہلی بات جو ان آیتوں پہ غور و فکر سے اب مجھے آپ کو ملتی ہیں, اللہ ہدایت کا تحفہ سب کو پیش کرتا ہے لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں. فاستحب الاعمى علی الہدى, دعا کیجئے کہ اللہ یہ ہدایت کا تحفہ جو ہمیں دی ہے مرتے دم تک ہم اس کو اپنے ساتھ رکھیں. اور یاد رکھیں, جس تحفے کی قدر نہیں کی جاتی نا, وہ چھن جاتا ہے. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. نا قدروں سے اللہ نعمتیں لے لیتا ہے. مکہ والوں سے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا تھا. نہ قدرے تھے, یا جنہوں نے قدر کرنی تھی بس کر لی, اب ان تلوں میں تیل نہیں ہے. اور مدینہ کا نصیب جو جاگنا تھا, کیا بنا؟ مکہ والوں نے ہدایت کے ریسورس, یعنی میرے ذہن میں ایک لفظ آ رہا ہے, چیمبر آف گائیڈنس تھے نا. سب سے زیادہ ہدایت اگر انسانوں میں کسی کو دیکھ کر آپ کو مجھے مل سکتی ہے تو اللہ کے نبی ہے نا, اور وہ سورس ان کے پاس موجود تھا. ذرا سا سوچے اس پہ, اللہ کا نبی مکے کی گلیوں میں موجود ہے, بیت اللہ کے اندر اللہ اس کو موقع دیتا ہے. پھر ایک وقت آ گیا تھا کہ بیت اللہ میں تبلیغ ہوتی تھی, نفل بھی شروع ہو گئے تھے. دار الارقم وہ جگہ تھی جس کو اللہ نے مکہ میں اپنے دین کے کام کے لیے سب سے پہلی دفعہ میں چنا. صحابی کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ میرا گھر جامدان ہو جائے گا جب ادھر اللہ کی بات بنے گی. مکہ کے اتنے بڑے بڑے سرداروں کو یہ بات سمجھ نہ آئی, کوٹھیوں کے مالک تھے بڑے, غریب صحابی تھے ارقم. اللہ کے نبی وہاں مشکل ہے, میرے گھر پہ آ کے آپ جو بھی کریں. یہ ابتدائی دور کی کہانیاں تھی جب مرکز قائم نہیں ہوا تھا. ہو گیا الحمدللہ. باقیوں نے کیا کیا؟ فاستحب الاعمال الہدیٰ. میں ایک جملہ بولتی ہوں, ابو جہل کیا فٹ آتا ہے؟ فاستحب الاعمال الہدیٰ, تھی نا بات سمجھ. میں بڑے بڑوں کی بات کروں گی جو بڑے قریبی تھے. ابو طالب چھوڑ دیجئے, ابو لہب. فاستحب الاعمال الہدیٰ. کتنے بدبخت تھے وہ لوگ جن کے پاس دنیا کی اور سب سے بہترین انسان آیا اور لوگوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا. لا حول ولا قوت الا باللہ. دل بند ہو گیا میرا یہ بات سوچ کے. تو کیا پتہ چلا, ہر بندہ ہدایت کے مواقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا. اور ہدایت کے مواقع ہماری زندگی میں امبیسیڈرز آف گڈ ڈیڈز ہوتے ہیں, نیکیوں کے سفیر. اللہ اکبر. تو کیا ہوا؟ سائقت العذاب پڑ گئی ان پہ. اللہ نے سمود کی ناقدری کی سزا تو سائقت العذاب الہون کی صورت میں دی. مکہ والوں نے بھی سیم جرم کیا کیا نا. اللہ کے نبی کی ناقدری کی, ہدایت کا سورس ان کے پاس تھا, وہاں سے بات شروع ہوئی اور وہ محروم رہ گئے. اس کو کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا. مکہ والوں کو اللہ نے کس صورت میں عذاب دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہ تمام انبیاء اور رسل, ان کے بارے میں اللہ کا قانون استدراج, پکڑ, امحال بھی کہتے ہیں اس کو, مہلت دینا, اور استدراج بھی کہتے ہیں اور پکڑ بھی کہہ لیجئے. اللہ کا قانون پکڑ کیا تھا؟ عیسیٰ سے پہلے پہلے کی باتیں کر رہی ہوں, بنی اسرائیل کا جو ابتدائی دور ہے. جب وقت کے رسول یا نبی کی انہوں نے ناقدری کی, اللہ نے رسول کو حکم دیا ہجرت کرو. پہلی بات, انصری بیوادی, میرے بندوں کو لے جاؤ راتوں رات. رسول کے نکلتے ہی اس بستی کی حالت ایسے ہو گئی جیسے روح کے نکلتے ہی بدن کی حالت ہوتی ہے. روح نکل جاتی ہے تو بدن کا نصیب کیا ہے؟ قبر, مٹی, گھڑا. روح کی طرح ہوتے ہیں رسول, اور آج بھی دائی دین امت میں روح ہیں. روح رواں جو لفظ کسی کے لیے بولا ہوگا نا, ویسے ہی بولا ہوگا. آج کے دور کی امت کی روح, یعنی جان بچانے والی چیز, دائی دین ہے. اللہ کے نبی کی حدیث سے بول رہی ہوں, خود نہیں بول رہی. آپ نے فرمایا, جب تک تم دعوت اللہ کا کام کرتے رہو گے امت قائم رہے گی, مسلمانوں کا غلبہ رہے گا. جب تم دعوت اللہ کا کام چھوڑ دو گے, ایک ایک کر کے سب کچھ بکھر جائے گا. حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ نیک لوگ بھی دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں نہیں سنے گا. ٹھیک ہے, اتنی بات کلیئر ہے. اور یہ آپ نے سورۃ الاعراف سے شروع کر کے آخری پارہ, تیسویں پارے تک میں دیکھا, ایک ایک نبی آتا گیا, کچھ عرصہ دعوت دین دیتا رہا. جب وہ نہ مانتے تو نبی ان کو کہہ دیتا کہ میں جا رہا ہوں. ادھر نبی جاتا, عذاب کی آمد شروع ہوتی, تین دن کے اندر اندر پوری بستی تباہ ہوتی. ہر نبی کی قوم پہ کیا عذاب آیا؟ قوم نو سیلاب ہوتا ہے نیچے سے, ان کے اوپر اوپر سے بھی, نیچے دونوں سے آئی تھی. طوفان نو, چلیے قوم سمود. یہاں سائقہ ہے قرآن میں, سیحہ بھی آتا ہے, زور کی چنگھاڑ تھی اور ساتھ زمین پہ زلزلہ تھا. اس کی اگلی قوم قوم عاد, سر سرن ہوائیں چلائی گئیں. اس کے بعد قوم شعیب, بادل آئے, یعنی دیکھنے میں لگا تھا کہ وہ بارش برسے گی لیکن آگ برسی تھی. قوم شعیب کے اوپر بھی یہ تینوں عذاب آئے تھے. قوم لوط, پتھر پہ مارے گئے. ایک ہی دفعہ میں کہانی ختم. ٹھیک ہے, اتنی بات آپ نے سمجھ لی, یہ ہمارا موضوع نہیں ہے, اس کو ادھر ہی چھوڑ دیجیے. نیکسٹ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم, قوم میں قریش تھی. ایک جملہ لکھ لیجئے, آپ کو آج بھی بہت کچھ سمجھ آ جائے گا اپنی گائیڈ لائن کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ جب کسی بستی میں براہ راست ڈائریکٹلی اللہ کا رسول آ جائے, نبی نہیں رسول آ جائے, اور وہ لوگ نہ مانے, ان کو اس دنیا میں رہنے کا اختیار نہیں دیا جاتا. مکہ والوں نے براہ راست محمد رسول اللہ کا انکار کیا. نہ صرف یہ کہ وہ رسول تھے, نبی تھے, خاتم النبیین تھے, ان کے خاندان کے تھے, ان کی قوم میں سے تھے, بہت مخلص تھے, صادق تھے, امین تھے. وہ 101 خوبیاں اللہ کے نبی کی سوچ لیجئے جو آپ کو یاد آ سکیں. اس کے باوجود نہ ماننے والوں نے نہیں مانا, نہ فائدہ لینے والوں نے نہیں لیا. پھول برسانے کے بجائے پتھر اور کانٹے برسائے تو اللہ کا وہ قانون واپس آ جائے. غور سے سنیے گا, مکہ والے ڈیزرو کیا کرتے تھے؟ ادھر سورت انفال میں نبی کو حکم ملا کہ جائیے ہجرت کیجیے. ہجرت کا سفر یاد ہے نا, سب سے پہلے اللہ کے نبی در سے نکلے, حضرت علی کو مانتے سپرد کی, گھر کا گھراؤ ہے, بالکل سورت انفال کا اینڈ ہے. کیسے گھر کے اندر سے اللہ ان کو ایسے نکال گیا جیسے آٹے میں سے بال نکل جائے, یا کتنے خوشبو نکل گئی ڈبی میں سے. علی وہاں رہے, آپ سیدھا کدھر گئے؟ ابو بکر سے تھی. یہ ہے بات, ابو بکر کے بغیر کوئی نیکی بری نہیں ہوتی تھی اللہ کے نبی کی. اپنے آپ کو آج کے لیے اس جگہ پہ لانے کی کوشش کریں. نیکیاں کرنے والے بہت سارے مل جائیں, پر میرے بغیر نیکی نہ پوری ہو. میرا ہاتھ لگے, میری سوچ لگے, کچھ بھی لگے, جو بھی لگتا ہے. اب کیا ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے, سب کو پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور غار ثور کے راستے مدینہ نکل گئے. اب ہونا کیا تھا, غور سے سمجھیے گا, بالکل اس موقع پہ آ جائیں. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے, چاہے مکہ کو دیکھ کر روئے بھی کہ مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا, لیکن یہ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. دل پہ جبر کرنا پڑتا ہے, جذبات ہر ایک کے ہوتے. گھر سب کو یاد آتا, گھر لفظ اتنا خوبصورت ہے کہ گھر سب کو یاد آتا ہے. نبی کو بھی مکہ یاد آتا تھا. آپ دوبارہ اس جگہ پہ جب گزرے غار ثور سے, کیونکہ وہ ایک ڈی ٹور ہوا تھا, پیچھے جا کر واپس آئے تھے, تو جہاں سے دوبارہ مکہ یاد دیکھا تو آپ رو پڑے. بیمار ہو گئے صحابہ کرام, ابو بکر کو بھی بخار شروع ہو گئے کہ مکہ یاد آتا ہے. جب 6 سال بعد عمرے کا خواب دکھایا گیا تو گویا کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں تارے تھے. کیا پتا چلا, اب ہونا کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تو بہت دیر سے پہنچے نا, سب کو پتا ہے کیا وہ سفر تھا, مکہ میں عذاب آ جانا تھا. بات سمجھ گئے, میں نے بتایا نا پچھلے نبیوں کے نکلتے 3 دن کے اندر اندر قومیں تباہ کر دی جاتی تھی, اور نبیوں کے ساتھ جو ایمان والے ہوتے تھے ان کو بھی لے جایا جاتا تھا. اتنی بات تو کلیئر ہے نا. ادھر کیا ہوا مسلمانوں کے ساتھ, ایسا نہیں ہوا. دے ڈیزرو دیٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے, ایک بجلی چمکتی یا سیلاب آتا یا طوفان آتا یا آسمان سے سانپ گرتے بچھو گرتے, عذاب آ جانا تھا. لیکن یہ نہیں ہوا, آ جانا تھا عذاب پر آیا نہیں. اور میں وہ 3 وجوہات بتانے والی ہوں جو قرآن میں سے لینی ہے, میں نے بھی اور کہاں سے لوں گی. اللہ عذاب نہیں دیتا جب تک نبی بیچ میں ہوں, جب استغفار کرتے رہیں تو اللہ کے نبی کے پیچھے ان دشمنوں پہ عذاب کیوں نہ آیا. نمبر 1, ابھی بھی مکہ میں اہل ایمان موجود تھے. پہلے نبیوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا کہ سب نکل جاتے تھے اور وہ کوڑا کرکٹ تھا, یعنی جس کو لوگ کہتے ہیں نا کچرے کو آگ لگا دو, تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو کچرا بنا کے اڑا دیا. یہ لفظ بھی میں نے قرآن سے ہی بولا, ابھی میری اپنی طرف سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. پہلے نبیوں کے بعد تو دوسرے نبی آنے تھے, ان قوموں سے آگے دوسری قومیں نکلنی تھی, لیکن امت مسلمہ آخری امت تھی جس کو کسی نبی نے سمجھانا تھا. تو لہٰذا اللہ نے عذاب نہیں دیا. اب آگے آپ کا جواب ہے جو سوال شروع ہوا تھا کہ قریش مکہ پہ پھر عذاب کیسے آیا. تو وہ آیا بدر سے لے کر تبوک کی جنگوں میں, ملاحم کہتے ہیں اس کو, جنگیں. بجائے اس کے کہ ایک ہی دن بجلی گرتی اور ساری قوم تباہ ہوتی, تھوڑا تھوڑا کر کر کے اللہ نے ان کو پھر بھی موقع ہی دیے. پورا موقع تھا, توبہ کر لو. ہجرت سے لے کر فتح مکہ تک بہت سارے مکہ کے لوگ مسلمان ہو ہو کر اللہ کے نبی کے پاس آتے گئے. آپ کے اپنے قریبی کتنے موجود ہیں, حضرت عباس, ابو سفیان, بڑے بڑے نام موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ مہلت در مہلت تھی. دوسری بات ہے جن میں تھوڑی سی بھی خیر ہوتی ہے نا اللہ ان کو ضرور بلاتا ہے. ہوتے ہوتے جب مکہ میں سے لوگ نکل کر آتے گئے, ایک جملہ آپ لکھیے ساری بات کا اس پہ اینڈ اپ کر دوں گی کیونکہ ابھی اور بہت سارے نکتے ہیں. غزوہ بدر عذاب کی پہلی قسط تھی. دا فرسٹ انسٹالمنٹ آف دی پنشمنٹ اور ٹارمنٹ واز غزوہ بدر, جس میں 70 سار کچل دیے گئے اور 70 کو زخمی کر دیا گیا. یہ اللہ کا فیصلہ تھا, نبی نے جنگیں نہیں کی بلکہ نبی کے ذریعے اللہ نے ان کو یک لخت موت سے بچا لیا, مہلت دے دی. اور غزوہ تبوک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کی حیات مبارکہ کی آخری بڑی جنگ تھی, حالانکہ اس کے بعد بھی جنگوں کے سلسلے صحابہ کے دور میں لگے رہے لیکن نبی کے دور تک کہہ لیجئے اس میں ہر وہ بندہ اٹھا لیا گیا جس نے براہ راست نبی کا انکار کیا تھا. بات سمجھ گئے؟ دیکھیے جو خلفائے راشدین تھے ان کے ذریعے ابلاغ ہوا تھا, رومن تک گئے, فارسیوں تک گئے, عراقیوں تک گئے, وہ اس نظام میں نہیں آتے. میری بات سمجھ آ چکی ہے نا؟ براہ راست جنہوں نے انکار کیا تھا ان کو جنگوں میں مارا گیا. یہ زیادتی ہے کہ اچھا سہولت ملی ہے ان کو؟ مت کہیے کہ نبی کی جنگیں جو تھی وہ ظلم تھا, بربریت تھی. بولیے نبی کی جنگیں عذاب کی قسطیں تھیں جس میں ان کو روکا گیا. لیکن ہوا کیا؟ اگلی آیت پہ چلیے, آیت 18, وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. ان عذابوں میں سے کن کو نجات ملتی ہے؟ ایمان کے ساتھ تقوی. ایمان تو سبھی کو تھوڑا بہت پتہ ہے, تقوی کیا ہوتا ہے؟ کل کا دور تھا نبیوں کا, رسالت کا, وہ پورا ہو گیا. اب یہ جتنی باتیں آپ کو بتائی نا اس کو 100% آج کے دور پہ نہیں لا سکتے. کیوں؟ رسالت ختم, نبوت ختم, اللہ کا وہ قانون ختم. آج آپ میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے فلاں دائی دین کا انکار کیا اب یہ ضرور مرے گا. بڑے سے بڑا دائی اعظم بھی کوئی آ جائے, حرم کے امام کیوں نہ ہو, حرم کے مفتی کیوں نہ ہو, پوری دنیا کو جا کے دعوت دینے والا کوئی کیوں نہ, بڑا عالم امام کیوں نہ ہو, آج یہ قانون نہیں ہے. کوئی اسے ٹیلی نہ کرے, کل جائیں آپ کسی کو دعوت دے اور دعوت دی اور وہ نہ مانا, بعد میں پتہ چلا وہ بیمار پڑ گیا, آپ کہیں گے عذاب کی پہلی قسط آ گئی ہے, اس نے مجھ جیسی مبلغہ کا انکار کیا تھا, میں نے خود جا کے دعوت دی پھر نہ مانے. اعوذ باللہ, مفتی مت بنے, زب دا موت, زبانوں کو سی لیں. بس دفعہ اتنی بڑی غلط فہمی آ جاتی ہے دعوت دیتے ہوئے, ہم اللہ کے بڑے پیارے. لوگ کہتے ہیں آپ دعا کر دیں ہو جائے گی پوری, اور ہم کہتے ہیں ہماری بد دعا سے بچنا, ہم بڑی چیز ہیں, تمہیں پتہ نہیں ہم جتنے اوپر ہیں اس سے اندر نیچے ہیں, ہم تو تمہیں دکھتے ہی تھوڑے, ہم تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں, ہم تو ایک دفعہ پھونک ماریں گے تم نے اڑ جانا, جل کے راکھ ہو جاؤ گے. یہ ٹون دائی دین کی نہیں ہوتی. عجزی, نرمی, اللہ مجھے بھی بچا لے ان کے ساتھ, میں خود بھی بڑی گناہ گار ہوں. تو یاد رکھیے نجات کا نسخہ, آپ اس آیت 18 کا نام رکھ لیجئے نجات کا نسخہ, کل کی بھی اور آج کی بھی. بات سمجھ گئے نا؟ ڈائریکٹ دائی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا, لیکن اللہ کی سنت ہے. جس نے اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا اللہ اس کو نجات دے گا, آج بھی وہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے 73 گروہ ہوں گے جیسے کہ یہود و نصارا کے 71 اور 72 ہوئے. صحابہ نے پوچھا تھا کون بچے گا, کون ہے ناجی؟ ناجی کہتے ہیں نجات پانے والا. ناری فرقے تو بہت سارے ہیں, ناجی کون سا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ناجی وہ ہے وما انا علیہ واصحابہ, وہ جو اس سوچ پہ ہوگا جس پہ میں ہوں, اس طریقے پہ ہوگا جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ, یعنی صحابہ کے طریقے پہ رہنے والے کو اللہ بچا لے گا. آپ کی حدیث مبارک کا یہ خلاصہ بتا رہی ہے, اپنے قیامت تک ایک گروہ حق پہ ضرور رہے گا. اور ہم کہتے ہیں وہ ہمارا گروہ ہے, نور القرآن کا نام لکھ دیں, حنفی لکھ دیں, دیوبندی لکھ دیں, بریلوی لکھ دیں, یہ میرا نام اللہ کے نبی نے مروتن لیا نہیں, ورنہ اصل میں یہ ہمارے مسلک کی بات ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. کرائیٹیرین, معیار. اب اس میں سے اپنے لیے عمل لکھیے, آپ کو اللہ دائی دین بنائے گا نا. ابھی تو آپ اتنے سیکیورڈ ہیں جیسے ماں کی گود میں بچہ سیکیورڈ ہوتا ہے, باہر تو نکلیں, اللہ بچا کے رکھے آپ کے ایمان کو. اتنے اتنے عقائد بدل جاتے ہیں قرآن پڑھے وہ کے, اللہ کی بنا, اللہ کی بنا. میں یہاں آپ سب کو دعا دے دیتی ہوں, اگر آپ نے کم از کم ہمارے ساتھ پڑھا ہے اور میری زبان سے کوئی سن کے آپ نے پڑھا ہے, قیامت تک یا آپ کی موت تک اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کے بعد گمراہ نہ کرے, لیکن آپ سیکیور نہیں ہیں. اپنے پڑھے لکھے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کیسے ڈائیورٹ ہوتے ہیں, اور آج آپ کو جو نام دکھتے ہیں ادھر ادھر وہ ہدایت سے بکھرے ہوئے لوگ ہیں. کبھی کوئی گیتا پڑھتا ہوا تو عالم نہیں بنا نا, جو عالم بنے وہ عالم کسی حق سے ہی بنتا ہے، بعد میں سوچ بدل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو معاف کرے، تو پھر دعا کیا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں بچا لینا، برے عقائد سے بچا لینا، تیری پکڑ سے بچا لینا. اور یہ بات ہے جو میں اکثر کہتی ہوں کہ داعی دین کے ہی پاس سچی خوشی ہے، یہ ہے نجین اللہ زی نش، کہاں سے نجات ملتی ہے ایسے کام کرنے والوں کو؟ ڈپریشن سے. آپ لکھیں اپنے لیے، اگر آپ کو ڈپریشن ہے تو معذرت کے ساتھ پھر آپ اہل القرآن نہیں ہیں، داعی دین نہیں ہیں آپ. دیکھیے اہل القرآن ہی تھوڑے عرصے کے بعد داعی دین میں ڈھل جاتا ہے، اس کا اگلا ورژن ہے یہ. آپ کو اگر ٹینشن ہے، سٹریس ہے، ڈپریشن ہے، اور کسی حد تک جو میں سوچ کے بولنے لگی دکھی ہیں، اور دکھی بھی کس کے؟ دنیا کے معاملوں میں، تو میں آپ کو فتویٰ نہیں دے سکتی، آپ کے نام کے ساتھ میں نہیں کہہ سکتی، بٹ اصولاً پھر آپ اہل القرآن سے آگے بڑھ کر اہل دین نہیں بنے. نجینا میں کس کس چیز سے نجات ہے، یہ بھی سوال لکھیں اپنے لیے. اللہ نجات دے دیتا ہے ایسے لوگوں کو، ہر دکھ سے، غم سے، فکر سے آزاد کر دیتا ہے. یہ نہیں کہا کہ بیمار نہیں ہوتا، فکر نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کہ اس کے بچے تنگ نہیں کرتے اس کو، فکر نہیں رہتی. دل راضی، کیا کہتے ہیں اس کو؟ رضا برائے رب، رضا الہی. اللہ کی رضا مل جاتی ہے اس بندے کو دنیا میں جو اللہ کے رستوں پہ لگتا ہے. آج کے ٹرینکلائزر، سٹیرائڈس اور اس طرح کے نام آپ سب جانتے ہیں، جو لوگ سکون کے لیے لیتے ہیں، سکون بخش. تو آج کا ایک جیم لکھیے، دعوت اللہ سٹیرائڈ ہے، بیماریوں کے خلاف، دکھوں کے خلاف. آپ کہہ لیجئے اللہ کی طرف بلانا گولی ہے، درد کی دوا ہے. صرف سچی خوشی اس کو ملے گی جو سچے دل سے، اور جتنے سچ کے ساتھ اس سچ کو لے کے بھاگیں گے نا، آپ کی زندگی بیماریوں سے، پریشانیوں سے پاک ہے. آپ اپنی ایج کے لوگوں کے ساتھ تقابل کر کے دیکھ لیں، میری ایج کے لوگ تو بیمار ہیں، اللہ نے مجھے بچا لیا الحمدللہ، ان کو تو بچوں کا 101 غم ہے، ان کے پاس تو کتنے اندیشے ہیں، خوف نہیں آتا، غم نہیں آتا، بس ایک ہی لفظ آپ کی زندگی میں ارد گرد تتلی کی طرح گھومتا ہے، خوشی 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 خوشی. فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا خَيْرٌ مِّمَّا. آپ کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی کے تو بڑے مسئلے آئے، لیکن کبھی آپ نے ایک ضعیف حدیث کو مجھے لا دے. احد میں 70 ساتھیوں کی شہادت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈپریشن میں چلے گئے، کبھی سنا؟ کہیں گے ڈپریشن تو لفظ ہی بہت انگلش کے بعد میں نکلا، تو عربی کا لفظ لے لے، ہم، حزن. اللہ نے عین احد کے معاملے میں آپ کو سورہ آل عمران میں کیا آیت دی؟ لا تحزنوا، غم نہ کرو، خوف نہ کرو، اور کیا کہا؟ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو بلندی تمہیں. تو پھر آپ کو مجھے ایک ریمیڈی مل گئی آج، ایک ٹیبلٹ مل گئی، دعوت اللہ. دکھوں سے چور ہیں، دعوت کو تھام لیجئے، یہ گولی کام آئے گی. کسی نے آپ کو ٹھکرا دیا، دعوت کی انجیکشن لگوا لیجئے، جو آپ کی زبان میں علاج کے طریقے ہیں. کوئی آپ کو چھوڑ گیا، کوئی پیارے کی موت آ گئی، بیماری آ گئی، دکھ آ گئی، پکڑیے اس میں کھو جائیں. میں تو اپنے دل سے کہہ رہی ہوں، انتھیزیز ہے، جسم کو کاٹ رہے ہیں، کٹ لگا رہے ہیں، خون نکال رہے ہیں، دل نکال کے دوسرا ڈال رہے ہیں، مریض بیٹھا ہوا ہے، یہ حال ہو جاتا ہے دعوت میں. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ آسان بات ہے، یہ چھوٹی بات ہے، آشنائی ہو جانا اللہ سے، اور آپ پھر اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں. رو پڑیں گے آپ سوچ کر کے، اللہ میری یہ اوقات تھی بھی. اور آپ دیکھیے کہ جو بے ہوش پڑا ہوتا ہے نا ڈاکٹر کے سامنے، ڈاکٹر کو پورا اختیار دے دیتا ہے، جو میرے ساتھ کر لے، یہ ہے رضیت باللہ ربا، رب جو کرنا ہے کر لے. اب یہ بات شاید اس لمحے سمجھ آ جائے، اس لیے میں بول دیتی ہوں، اب سمجھ آئے گا کہ بلال کو کوئلوں پہ بھی جلن کیوں نہیں تھی ہوتی، بے ہوشی کا انجیکشن لگا ہوا تھا. بات سمجھ گئے؟ اللہ کے نبی کو طائف کے سفر میں اتنا چلنا پڑا اور اتنے برے حالات سے واسطہ پڑا، کم از کم طائف سے آ کر تو 2-4 دن ڈپریسڈ رہتے، سٹریسڈ ہوتے. حضرت عائشہ کو خود بول دیا کہ، عائشہ نے پوچھا کہ احد سے بھی ذرا کوئی بھاری دن گزرا؟ کہا جی گزرا، وہ طائف کا دن. اللہم الیک اشکدا فقوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، ایسے لگتا ہے خون ٹپکتا ہے اس دعا میں سے، دعائے طائف کے نام سے، دعائے مستدفین بھی کہتے ہیں. ارحیق و مختوم میں پورا پیج کے اوپر یہ دعائیں جا کے پڑھیے. اللہم الیک اشکدا فقوتی، اللہ میں شکوہ کرتا ہوں اپنی کمزوری کا تیرے سامنے، ودا فقوتی، میری قوت بڑی کمزور ہے. ایک ایک لفظ جو ہے اس کو دیکھ کر آپ کو یقین آ جاتا ہے کہ اس وقت نبی کا دل پھپھولا بنا ہوا تھا، ابلتے ہوئے چھالے، لیکن دل مطمئن تھا. یہ دعوت کا اتنا پیارا حسن ہے، آخری دن ہی سارے فضائل جمع کر کے دوں گی، دعوت اللہ کے فضائل کے. لوگ تو فضائل سے بات شروع کرتے ہیں، میں نے نہیں دی آپ کو، جان کے نہیں دے رہی، حالانکہ روز دل میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی نہیں، یہ فضیلتیں لگ کے شروع ہو جائیں گے کام کرنا، نہیں کرنا اسے، فائدے دیکھ کر نہیں کرنا، تڑپ لے کر کریے، پری ریکوزٹ لائیے، آپ کو کیا ملنا اسے یہ چھوڑ دیجئے، آپ دے کیا سکتے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ ایسے موقعوں پہ اللہ تعالیٰ دل تھامتا ہے. چلیے نیکسٹ آیت 19، دشمنوں کا انجام. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن آگ پر اکٹھا کرے گا. سوال یہ کہ قیامت کے دن دا میٹنگ پوائنٹ یا جوائننگ پوائنٹ، جوڑنے کا جو مقام ہوگا جس پہ سارے کافر جڑ جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، یوز آؤن اپنے اپنے گروہوں میں ان کو کلاسیفائی، کہ وہ آگ ہوگی. دنیا میں ان کا میٹنگ پوائنٹ کیا تھا؟ میٹنگ پوائنٹ سمجھتے ہیں، پوائنٹ آف انٹرسٹ کیا تھا؟ اسلام دشمنی. ابھی آگے لفظ آنے لا تسمو لحاظ القرآن. دنیا میں کفار جس چیز پہ جمع ہو جاتے ہیں نا، وہ اسلام دشمنی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک غیر مسلم قوم دوسرے قوم کو مسلمانوں کے اوپر حملے کی یا ان کو مارنے کوٹنے کی ذرا دعوت دے گی، جیسے تم میں سے کوئی کھانے کا دسترخوان بچھائے اور دوسروں کو دعوت دے، آئیے آپ بھی کھائیے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ دیکھیے صحابہ کا نقطہ سمجھیے، تھوڑے ہوں گے تبھی دبیں گے نا. اور تھوڑے کا انہوں نے لفظ کیوں بولا تھا؟ اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں. آپ نے کہا تھوڑے نہیں ہوں گے، ایک بیماری آ جائے گی مسلمانوں میں. فرمایا تمہارے اندر بیماری آ جائے گی. کون سی؟ وہن. یہ وہن کا لفظ غزوہ احد کے تناظر میں کتنی دفعہ آیا ہے، اور اللہ نے اپنے نبیوں کے ساتھیوں کی جو خوبی بیان کی سورہ آل عمران میں، فما وہنو، وہ کبھی سست نہیں ہوئے. وہن کہتے سستی کو، لیکن جب آپ نے کہا ان میں وہن کی بیماری آئے گی، تو صحابہ نے پھر پوچھا اللہ کے نبی فمل وہن، یہ وہن کیا؟ پھر فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت، یعنی دنیا ہی دنیا، مادہ پرستی، مٹیریلزم، حلم مزید، الحاکم التکاثر، کچھ بھی لکھ لے، اور کراہیت الموت کے ہائے میں مر نہ جاؤں. موت سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے ان کو گناہ سے بھاگنا چاہیے، موت سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے ان کو نافرمانی سے بھاگنا چاہیے، موت سے ایسے بھاگتے ہیں آج کا بھی مسلمان جیسے اس کو اللہ کی ناراضگی سے بھاگنا چاہیے تھا، گناہوں سے بھاگنا چاہیے تھا. تو کیا آج کے مسلمان پہ یہ آیت فٹ ہوتی ہے؟ کراہیت الموت، کتنا خوف ہے، ہر وقت اپوائنٹمنٹ، چیک اپ، کچھ ہو نہ جائے، مر نہ جائیں، علاج کرا لیں تو پھر بھی کوئی نہیں، کوئی فرق پڑتا. وہ لوگ آج بھی ٹھیک ہوں گے جنہوں نے کبھی ڈاکٹر کو بھی نہیں دکھایا. ہمارے نانے دادوں میں کوئی، بوڑھوں میں دیکھیے، صرف بیماری کیا ان کو بڑھاپا ہے، وہ تو آنا ہی تھا، بیماری کوئی نہیں ہوتی تھی، نہ شوگر نہ کچھ اور. تو واپس آ جائیے، دنیا میں اسلام دشمنی کامن کاز تھا کفار کا، وہاں کامن پلیس جہنم ہوگی، آگ. دلوں میں اسلام کو دیکھ کر آگ لگتی تھی، اللہ کہتا ہے یو لائک دا فائر، یو شوڈ بی دیئر، دس از یور اینڈنگ پلیس. چلیے، حتی اذا جاؤہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے کان اور آنکھیں اور جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی. سوال یہ ہے کہ یہ کانوں، آنکھوں اور جسم کی گواہیاں کہاں ہوں گی؟ یعنی کفار کے خلاف یا اسلام دشمنوں کے خلاف یہ گواہیاں کہاں ہوں گی؟ ما جاؤ ہا، اس کا جواب ہے جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہو کے گواہیاں پڑھیں گی. قیامت کے میدان میں تو جو ہوگا سو ہوگا، پتہ کیا چلا جہنم میں گرائے جانے تک کبھی ان کے خلاف گواہیاں جمع ہو رہی ہیں. اعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو اس برے انجام سے بچائے. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے کیوں خلاف ہمارے بولے، کیوں گواہیاں دی ہمارے خلاف. وہ کہیں گے ہمیں اس ذات نے بلایا جس نے ہر چیز کو بلایا یا جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی، اور اسی نے تو تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو. وہ اپنی کھالوں سے صرف یہاں بات کی ہے، آنکھوں اور کان کی بات کیوں نہیں ہوئی؟ پچھلی آیتوں میں تین چیزوں کی بات تھی نا. دیکھیے پیچھے والی آیت تک تو سمعہم وابصارہم کی اور جلود کی بات تھی، تینوں چیزیں ہیں نا، اس سے اوپر بھی یہ تھی. اب یہاں آ کے صرف کھالیں کیوں رہ گئیں؟ دیکھیے جلنے کا سب سے زیادہ اثر اور درد جلد کے جلنے کی ہوتی ہے. اللہ نہ کرے دنیا میں کسی کو اگر آگ لگ جائے نا, اس کو جلنے کی درد کب تک رہتی ہے؟ جب تک جلد جلتی ہے. جب جلد جل جائے, ہڈیاں جلنے لگیں, تو وہ درد ختم ہو جاتا ہے. بات سمجھیے گا. پھر سیپٹک ہو جائے, پیپ پڑ جائے, پس پڑ جائے, وہ مریض ہاسپٹلائزڈ ہے, جو بھی ہے, لیکن جو جلنے کا اثر ہے وہ سکن پہ ہوگا. اللہم لا تجلنا منہ. وما کنتم تستطیرون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون. اور جو کچھ تھے تم چھپاتے دنیا میں, جب تم جرائم کرتے تھے تو تم چھپتے تھے, تمہیں اس وقت یہ خیال بھی نہ آتا تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دے دیں گی. بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سارے اعمال کی اللہ کو بھی خبر نہیں ہوتی. سوال لکھیے, یہاں پھر آنکھوں کانوں کا ذکر آ گیا سکن کے ساتھ. دنیا میں جرم کرتے وقت تمہیں یہ خیال نہیں آتا تھا اور تم یہ سوچ لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی خبر نہیں ہوتی. یہ سوال اس وقت کس سے کیا جا رہا ہے؟ آپ اگلی آیت پڑھیں, آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا. وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ, تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے. فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ, اب اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں, مراد یہی ہے آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی, اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو ان کو موقع نہیں ملے گا. یہاں بات پوری ہوئی ہے. دنیا میں جب بندہ اسلام دشمنی کرتا ہے, اب اس دور کا اسلام آج کا دور, تو اس کے سامنے اس دور کا دائی یا نبی یا رسول ہوتا ہے. بات سمجھ گئے. لیکن در حقیقت وہ اللہ سے دشمنی کر رہا ہوتا ہے. یہ جواب ہے اس کا. پھر بول دیتی ہوں, یہ بات یعنی اس کو کیا گمان تھا اللہ سے جو لے ڈوبا اس کو, وہ گمان یہ تھا کہ اس نے اللہ کا معاملہ نہیں بنایا, اس کو دائی دین کا بنا دیا. لکھیے ایک جملہ, آپ کو اللہ کے راستے میں, دعوت اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف دے اور آپ صبر کر جائیں تو وہ معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے. میں آپ کو جواب میں ایک حدیث سنا دیتی ہوں, سب نے سنی ہوئی ہے بیسیوں بار کم از کم. حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہیں اور ایک شخص آپ کو گالیاں دے رہا ہے. آگے سب کو یاد آ گیا, کھڑے رہے اور گالیاں سنتے رہے اور اللہ کے نبی مسکراتے رہے. جب ابو بکر ذرا سا بولے تو اللہ کے نبی چلے گئے روٹ کے. کیا ہوا؟ اب بھول گئے ابو بکر ساری گالیاں, اپنی ذات, سیلف پریسٹیج, ایگو, انا, مجھے برا کہا, مجھے باتیں نہیں میں سن سکتی, ہم یہ کہتے ہیں, سب بھول کے پیچھے چل پڑے کہ ایمان نہ ختم ہو جائے. اللہ کا نبی چلا گیا. کیا ہوا؟ اللہ کے نبی جب تک دوست کو گالیاں پڑ رہی تھی آپ مسکرا رہے تھے, اور جب میں بولا ذرا تو آپ نے کیا کہا؟ اب جملہ پہلے لکھ لیں, دائی دین خاموش رہے. واللہ دنیا آپ کو بلانا چاہے آپ نہیں بولیں گے, دائی دین خاموش رہے تو وہ معاملہ اللہ کا بن جاتا ہے کہ اب میں بتاؤں گا ان کو مزہ. دس از مائی میٹر, یہ میری کورٹ میں آ گیا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاتی ہوں. آپ دیکھیے عام مقدمے چلتے ہیں نا, کوئی کسی پہ مقدمہ کر دیتا ہے, کیس کر دیا. ایک عام عدالت جو شہر کی ہوتی ہے اس میں سے فیصلہ آتا ہے, پھر وہ فیصلہ جو اس فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ کو فیصلہ دے دے تو اس کے اوپر بھی ایک سپریم کورٹ ہے. بس یہ لکھ لیجئے کہ سپریم کورٹ کے اوپر ایک سپر سپریم کورٹ ہے. آج آپ کو نصیحت کروں گی جو اتنی آپ کے کام آئے گی اور کبھی وقت آپ کے آنسو پہنچے گی. یہ بات اللہ کے راستے میں جب نکلیں دعوت اللہ میں, بدلے نہ لیں, بڑاس نہ نکالیں, کھری کھری نہ سنائیں, میں مزہ چکھاتی ہوں نہیں, اور کوئی آپ کے خلاف بولے, پروپیگنڈا کرے, آپ کو بدنام کرے, آپ کے خلاف ای میلیں لکھے, مت جاؤ تمہارے عقیدے بگاڑ دیں گے, واللہ ہی یہ چپ نہ جا من سمت پہ عمل کیجئے. اللہ نے اس دی, بس میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بات کرنے کا, میں نہیں بولوں گی. جیسے اس سے بڑا الزام کیا لگے کہ کنواری بچی ماں بن جائے. میرے رب نے تو مریم کو سکھا دیا تھا, جا کے کہہ دینا انی نظر تل رحمانی سوما, میں نے چپ کا روزہ رکھا, رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے, چپ کا روزہ رکھیے, زیادہ وقت نہیں گزرے گا دنیا دیکھے گی. جیسے 10 और 3, 13 साल आपकी दुश्मनी में खड़े हुए लोगों को फिर दुनिया ने देखा। आज देखिए क्या आपके दिल की उस वक्त हालत होती है जब आप जद्दा से मक्का जाते हैं, आप कहते हैं किस तरह का गेट आता है और उसके ऊपर कुरान रहल में साथ ही क्या लिखे, निहाया खत्म, क्या इससे आगे कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। एक बार तो मेरी आंखें जरूर गीली होती हैं उस जगह पे आके। कल तक मक्का के चौधरी बनते थे, कल तक मक्का के वो शेख बने फिर रहे थे, किसी को नहीं जाने देंगे, दरवाजे से भेज दिया जाओ वापस अगले साल आना, 3 दिन में उमरा करना, और मेरा नबी चुप करके चला गया। मैं कहती हूँ अगर आपने सुलह हुदैबिया से कुछ नहीं सीखा तो कभी आप किसी टीचर से नहीं सीखेंगे। लेसन फ्रॉम हुदैबिया, दरवाजे पे आके चले गए, बहसों में नहीं पड़े, मुकाबलों में नहीं पड़े, हाय इतनी दूर से आए नहीं, और आपको कितना खतरा था कि मेरी टीम में इस वक्त क्या होगा, फूट पड़ जाएगी, साबा कबूल ही नहीं कर रहे, लीडर कह रहे वापस चलो, साबा कह रहे खड़े, टस से मस नहीं हो रहे, एहराम उतार दीजिए, कोई नहीं हट रहा। अब वो शख्स जिसकी जुबान से बात बाद में निकले और उसके साथी फौरन माने, उसकी बात पे टस से मस ना हो, मैं आपसे कहूँ जाइए छुट्टी हो गई, अब बैठे, मैं कहती हूँ अब जाइए, तो मुझे एकदम फील होगा कि इनको क्या हो गया या मुझे कुछ हो गया, नबी बोल रहा है नहीं, और आप दुख के मारे, डिप्रेशन ही दुख होता है, अच्छे लोगों के बुरे रवैयों पे दिल जलता है, और मुझे लगता है यही दावत इल्लाह के बाद एक गम रह जाता है, दो गम है मुझे भी आज तक, पैगाम पहुंचाना का है और साथियों में कोई ढीला ना हो, वल्लाह मुझे किसी बच्चे के मरने का उतना गम किसी को क्या होता होगा जितना किसी दीन वाले साथी के पीछे होने या बैक ट्रैक होने पे हो, वो रिश्ते सब टूट जाते हैं फिर। अल्लाह के नबी अंदर आते हैं हुजरे में, उम्मे सलमा जैसी जीरक बीवी बैठी है मेरी, आपकी माँ, अल्लाह के नबी क्या हुआ, उम्मे सलमा इन्होंने क्या किया, ये मेरी बात नहीं सुन रहे आज, कहा अल्लाह के नबी कोई बात नहीं, दुखी है ना, जैसे एक माँ नहीं अपने बच्चे की साइड लेती उस मियाँ के सामने जो बड़े गुस्से या दुख में कि ये बेटा मेरी बात क्यों नहीं मान रहा, नहीं अल्लाह के नबी ऐसा नहीं है, ये बड़े अच्छे बच्चे हैं, असल में ये अंदर से उस वक्त बिल्कुल प्लेन हो गए हैं, आप जरा काम तो कीजिए बाहर जाकर इनके सामने खुद कर दीजिए अपना काम शुरू, जो आप उनको कह रहे हैं आपने भी तो करना है ना, आप जाकर अपने बाल काटिए, अहराम खोलिए, फिर क्या होता है, कहा अच्छा ये फैसला, एक मशवरा एक औरत का, इसने उस वक्त सहाबा के गिरोह को टूटने से और इंतशार से बचा लिया था, आप बाहर गए, आपने जाकर अपना अहराम खोला, बाल मोड़ने की देर थी बस, सहाबा ऐसे अपने अहराम खोलकर बाल मोड़ रहे थे जैसे आप दूसरे की गर्दनें काट देंगे, जोश जज्बा कि हमारा रसूल करे और हम ना करें, उनके लिए तो वो स्टेप्स थे जिन पे उनको पांव रखना था। तो याद रखिएगा नबी की ज़िंदगी से ये सीखिए, अल्लाह के मामले को अपना ना बनाए, बहुत सारे लोग, ये हमारी गलती है, मैं आप सबको भी कहूँगी, खुद को भी कहूँगी, जहाँ भी मैंने की होगी, डोंट टेक इट पर्सनल, कोई आपको बात सुना गया, कोई खरी खरी कर गया, कोई बड़ी महफिल में आपको एक टॉन्ट कर गया, किसी ने आपकी दावत पे कहा ठीक है ठीक है, डोंट टेक इट पर्सनल, ये पर्सनल नहीं है मैटर, इसको अल्लाह का मामला बनाए, जो दाइये दीन इन मामलात को पर्सनल ले जाता है ना, याद रखिए फिर वो, अब एक जुमला लिखिए, वो दीन का दिफा नहीं अपनी जात का दिफा कर रहा होता है। हजरत अली रजी अल्लाह अनहु का किसी दुश्मन के साथ मुकाबला था, अल्लाह ने ताकत दी, हजरत अली रजी अल्लाह अनहु उनके सीने पे चढ़ गए, अब वो काफिर जहर हो गया, दब गया, और अली उसके सीने पे, उस शख्स ने थूक दिया, और क्या करता, जरा हाथ पांव तो बंद गए, पकड़े गए तो थूक दिया, जूं ही उसने अली रजी अल्लाह अन्हो के चेहरे पे थूका, चंद सेकंड के बाद अली ने उसे कहा जा चला जा, छोड़ दिया। अब ये बात उसको समझ नहीं आती, कहते अभी थोड़ी देर पहले तो आप मुकाबला कर रहे थे कि मेरे पे काबू पाए, तो जब काबू पा लिया तो मुझे छोड़ दिया, कहा इसलिए कि जब तूने मेरे पे थूका तो मुझे गुस्सा आया, जैसे हम कहते ना दिल क्या एक लगाऊं, तो आप मुझे डर क्या हुआ कि आप अगर मैं तुझे मारूंगा या कुछ कहूंगा तो ये मेरी जात के दफा के लिए इस्लाम का दिफा नहीं है, अल्लाह की कसम अगर ये एक जुमला जो उम्मत लिख लेना, सारे तफरके जुड़ जाए, एक उम्मत बन जाए, तो टूटी हुई बिखरी हुई धज्जियों वाली उम्मत का एक नुस्खा, डोंट टेक इट पर्सनल, क्यामत के दिन बड़ी सख्त पकड़ होनी है उन लोगों की जो नामों की वजह से या किसी को रोकते हैं या सिर्फ उसको ही आने देते हैं जो उसके नाम के साथ जुड़ा होता है, इतनी पकड़ होनी है, मैं तो नहीं चाहती कि वो मंजर कभी हम देखें, और अल्लाह उनको जिंदगी में हिदायत दे दे। आप याद रखिए, लिखे एक जुमला, ये भी जहम है, सारी जिंदगी आप कहते हैं दाई लल्ला दाई लल्ला, गलत कहते हैं आप, आगे आ रही आयत وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. وہ دعوت اللہ نہیں ہوتی. میں نے ابھی چند دن پہلے لیکچر دیا, اس میں میں نے پڑھ کے سنایا پورا مکالمہ, انور شاہ کشمیری صاحب. آپ کو بھی ریفرنس دے دیتی ہوں, آپ بھی پڑھیے. گوگل پہ جا کر اتحاد ملت بک نام لکھیے, مفتی محمد شفیع ان کی بک کھول لیجیے اور آپ پڑھیے. اس میں یہ واقعہ سناتے ہیں اپنے اور واقعات کی طرح. خلاصہ, ڈیتھ بیڈ پہ ہیں ایک عالم اور ان کے دوست ان کو ملنے آتے ہیں اور کہتے ہیں, یار دوست ساری زندگی برباد کر دی. اب دوست کی بات سنیے, کہتا ہے, امیر صاحب, لیڈر صاحب, شیخ صاحب, اگر آپ نے زندگی ضائع کی ہے تو پھر ہماری زندگیوں کا کیا ہوگا؟ آپ کی تو ساری زندگی لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے گزر گئی, دعوت اللہ, اسلام کی دعوت. تو کہتے ہیں, نہیں, آج اس بیڈ پہ بیٹھ کر مجھے احساس ہو رہا ہے, میں نے ساری زندگی لوگوں کو دعوت اللہ نہیں دی, دعوت اللہ حنفیزم دی ہے. اس کا خلاصہ کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ سمجھ آتا ہے, ساری تقریروں, سارے واز, ساری نشستوں کا جو زندگی بھر کی, خلاصہ یہ نکلا کہ حنفیت کی چھاپ باقی فرقوں پر لگ جائے. یعنی کہتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اسلام کی نہیں, ہم نے امام ابو حنیفہ کی خدمت کی ہے. کیونکہ ہماری ہر بات کا آخری ہدف کیا تھا؟ باقی مسلکوں پہ اس مسلک کی سچائی اور حقانیت ڈال دیں. اور اسی بک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ او میاں صاحب, یہ سوال نہ تو قبر میں ہوگا کہ امام ابو حنیفہ حق پہ تھے, کہ امام شافعی کسی بات میں حق پہ تھے, یا امام مالک تھے, یا امام احمد تھے, اور نہ حشر میں ہوگا, اور نہ اللہ قیامت کے دن امام ابو حنیفہ کو رسوا کرے گا کہ حنیفہ صاحب آئیے, آپ اس معاملے میں غلط ہے, یہ فیصلہ ہی نہیں ہونے. اور ہم نے اپنی زندگیاں صرف ان ناموں پہ لگا دیں. یہ بات سمجھ لیجئے, دعوت اللہ سمپل, آسان, دل میں اترنے والی دعوت اللہ. جدھر آپ اللہ کی بات ہٹائیں, اس کو بند کر کے میں آپ کو قصے کہانیاں سنا دوں, اس کے قصے, اس مسلک, اس مدرسے کی کہانیاں. ہم انسانوں کے قصے زیادہ دن نہیں سن سکتے. وہ فضائل, وہ روایتیں, وہ خوبیاں, بزرگوں کے قصے, قبر میں سے ہاتھ نکل گیا, نماز کے بعد دو چار پانچ منٹ میں بات کر دیں, لوگ مستقل اس کو نہیں سن سکتے. تو ہمیشہ اپنا فریم آف مائنڈ اللہ کے معاملے میں بہت خوبصورت رکھیں, پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا. چلیے آگے چلتے ہیں, اللہ اس برے انجام سے بچائے.